العلماء الكرام نهج البلاغه کے عنوان سے دو درس کا یہ سلسلہ ہے، جس کا پہلا درس کہیے یا لیکچر کہیے یا مباحثہ کہیے آج ڈلیور کیا جائے گا، اور اس کا اگلا لیکچر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ نهج البلاغه اسلام کے ان متون میں سے ہے، ایسے ٹیکسٹ میں سے ہے جس کے اوپر شیعہ اور سنی تمام فرقوں کا اتفاق ہے. گرچہ اس کے کچھ خطبوں کے بارے میں اہل تسنن نے تردید کا اظہار کیا ہے، شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ خطبے مولا کائنات نے ارشاد فرمائے یا ان کے بعد میں اس میں اضافہ کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر نهج البلاغه کو اسلام کی مستند ترین چند کتابوں میں سے تصور کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ امیر المومنین نے کتاب تحریر نہیں فرمائی تھی، امیر المومنین نے صرف خطبات ارشاد فرمائے تھے، اور یہ خطبات وہ خطبات تھے کہ جو مولا کائنات نے 36 ہجرہ سے لے کر 40 ہجرہ تک اپنی ظاہری خلافت کے دوران میں ارشاد فرمائے تھے. ان خطبات میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس 36 ہجرہ سے پہلے کسی زمانے کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. مثال کے طور پر وہ چند جملات بھی اس کے اندر شامل ہیں جو امیر المومنین نے بیوی کی قبر مقدس کے اوپر بیٹھ کر ارشاد فرمائے جب ان کو دفن فرما چکے. ظاہر ہے کہ یہ واقعہ 11 ہجرہ کے اندر پیش آیا تھا، اور ان میں سے کچھ خطبات، چند مباحثات اور گفتگو وہ بھی ہیں جو امیر المومنین نے خلیفہ ثالث کے انتخاب کے موقع پر ارشاد فرمائے، جو کہ ظاہر ہے کہ 25 ہجرہ کے اندر پیش آیا تھا. اور اکثر خطبات، اکثر مکتوبات اور اکثر امام کے اقوال زرین وہ ہیں کہ جو انہوں نے 36 سے 40 ہجرہ کے دوران ارشاد فرمائے. اجمالی طور پر سب نهج البلاغه کو جانتے ہیں. اس وقت جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے زندگی میں کبھی نهج البلاغه کو اٹھایا نہ ہو. ہمیشہ کچھ نہ کچھ صفحات، کچھ نہ کچھ لائنیں، کچھ نہ کچھ خطوط، مکتوبات امام کے کسی نہ کسی نے پڑھے ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی دو مشکلات باقی ہیں. ایک تو یہ کہ نهج البلاغه کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے، ہمارا دیکھنے کا انداز کیا ہے، ہم نهج البلاغه کو دیکھتے کس انداز سے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نهج البلاغه کی تعلیمات میں ہے کیا. اجمالی طور پر تو سب کو پتا ہے کہ نهج البلاغه امیر المومنین کے خطبات پر ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تین حصے ہیں اس کے اندر. پہلا حصہ خطبات کا ہے جس کے اندر 240 کے قریب خطبات ہیں. دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے، امام نے جو لیٹرز اپنے ماننے والوں کو لکھے یا حتیٰ دشمنوں کو لکھے وہ لیٹرز اس میں شامل کیے گئے ہیں دوسرے حصے کے اندر، جو 70 کے قریب لیٹرز اس کے اندر ہیں. اور تیسرا حصہ وہ چھوٹے چھوٹے جملات ہیں جو مولا نے مختلف موقع پر ارشاد فرمائے، لوگوں نے یاد کر لیے، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں کوٹیشنز کے طور پر یاد کر لیے گئے تھے، وہ سید رضی کے زمانے میں موجود تھے. خود سید رضی نے یہ تمام چیزیں جمع کی اور اس کو نهج البلاغه کا نام دے دیا. نهج البلاغه کا نام کیوں دیا؟ نهج البلاغه میں کوئی اسلامک کلر نہیں ہے، حتیٰ کوئی ریلیجیس کلر بھی نہیں ہے. نهج البلاغه یعنی بلاغت کا راستہ. اس کو انگلش میں ترجمہ کرنے والوں نے پیک آف ایلوکوینس کہا کہ بلاغت کی انتہا. ترجمہ ہو جائے گا بلاغت کا راستہ، بلاغت کی روش، بلاغت کا طریقہ. سید رضی نے شاید اس کا نام جو قدر دینی ناموں سے ہٹ کر رکھا، حتیٰ شیعہ نام تو کسی طور پر اس کے اندر نہیں جھلکتا، وہ اس لیے رکھا ہوگا کہ سید رضی نہیں چاہتے تھے کہ اس کو پڑھنے والا صرف شیعہ ہو. وہ نہیں چاہتے تھے اس کو پڑھنے والا صرف مسلمان ہو، وہ چاہتے تھے کہ اس کو سب پڑھیں. لہذا ہمارے پاس تاریخ کے اندر موجود ہے کہ نهج البلاغه کے اوپر عیسائیوں نے بہت محنت کی ہے. اس کے اوپر جو عیسائی کتاب خانے ہیں عراق کے اندر، لبنان کے اندر، انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے. وہاں پہ انہوں نے مختلف شرح جمع کی ہیں، خود شرح لکھنے کی کوشش بھی کی ہے. مختلف عیسائی اسکالرز نے نهج البلاغه کے اوپر بڑے گراں قدر اپنے جملات تحریر کیے ہیں. تو شاید سید رضی کامیاب ہو گئے، پڑھنے والوں میں سبھی شامل ہو گئے، بلکہ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے والوں میں وہ بھی آ گئے جن سے ظاہری طور پر ہم بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے. مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کونسل کا ایک گروپ، یا عرب ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر کا ایک گروپ جس نے نهج البلاغه کو پڑھا اور اپنی ایک رپورٹ کے اندر نهج البلاغه کے کوٹیشنز لکھ دیے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے نیچے جملہ لکھا تھا کہ اگر عرب حکمران 1400 سال پہلے آنے والے اپنے عرب لیڈر کی بات یہ مان لیتے تو آج اس حالت پہ نہ ہوتے. پڑھنے والے سبھی شامل ہیں اس کے اندر، لیکن شاید ایک بدقسمتی ابھی بھی باقی ہے، وہ یہ کہ شاید ماننے والے پڑھنے والے ابھی تک نہیں بن پائے. باقی سب تو شاید پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ماننے والے شاید نہیں پڑھ پائے. میرے سامنے بڑے عجیب عجیب باتیں آئی ہیں جو 10-11 سال ہو گئے ہمیں یہاں پاکستان میں تبلیغ کرتے ہوئے. مثال کے طور پر کبھی کسی نے ہم سے کہا کہ مولا علی کے فضائل کتنے ہیں, ہم نے کہا بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا کہ جو جن لوگوں سے آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ان کو فضائل پتہ ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے خیال میں پتہ ہیں. کہنے لگا کہ کبھی کوشش کیجئے ان سے کہیے 5 صفحے امیر المومنین کے فضائل لکھ کر لے آئیں, دیکھیں کیا لکھ کر لاتے ہیں. حقیقت کہہ رہے ہیں کہ 5 صفحے تو لکھنا دور کی بات ہے, شاید 2 صفحے بھی نہ لکھ پائیں. اچھا یہ فضائل کتنے فضائل ہیں؟ ان فضائل کے بارے میں ہمارا بیان یہ ہے کہ اگر کوئی بیان کرنے پر آ جائے تو قیامت ہو جائے گی, فضائل ختم نہیں ہوں گے. وہ تو ہیں یقیناً اتنے ہی ہیں, لیکن ہمیں کتنے معلوم ہیں, یہ بڑا مسئلہ بن گیا. اچھا علوم اہل بیت کتنے ہیں؟ بے تحاشا آج تک اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے وہ علوم ہیں کیا, صرف ٹائٹلز, یقین فرمائیے ہمیں ٹائٹلز بھی نہیں معلوم. نہ یہ کہ علوم کی ڈیٹیلز کیا ہیں, ڈیٹیلز تو کسی کو بھی نہیں معلوم, صرف ٹائٹلز. مثلا ایک عام ماننے والے سے پوچھئے جو علوم اہل بیت تھے جن کے اوپر آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ تھے کیا؟ مثلا فلکیات کے بارے میں ہیں, اکنامکس کے بارے میں ہیں, سوشیالوجی کے بارے میں ہیں. مثلا آپ کہیں گے کہ ہاں ان سب کے بارے میں ہیں, اور اس کے بعد آگے کوئی کہہ دے ہے کیا, نہیں معلوم. تو یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے کہ ہم نہج البلاغہ کی تعریف میں وہ جملہ تو جانتے ہیں کہ خالق کے کلام سے کم ہے, مخلوق کے کلام سے بڑھ کر ہے. اس کے اوپر خوب واہ واہ بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کسی کو پتا نہیں. اور کسی کو پتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آبادی کو نہیں معلوم, اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی پڑھا ہی نہیں. اچھا ایک اور مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ فضائل امیر المومنین پہ تو اشرے پہ اشرے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور نہج البلاغہ پہ کوئی اشرہ ہم نہیں سن پا رہے. یعنی اگر کوئی پورے کراچی کے اندر ایک سال کے اندر ہونے والے تمام اشروں کو جمع کرے اور کہے کہ ان میں ان تمام اشروں میں نہج البلاغہ کے کتنے خطبے ایک سال میں زیر بحث آئے, تو آپ کو تعصب کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ مشکل سے 3-4 خطبات کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا وہ بھی معمولاً ایسے خطبے ہوں گے جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بہت ہی کم ہوگا, بہت کم ایسے خطبے ہوں گے جو مردے بحث آئیں گے اور ان کا بھی ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا لوگ نہج البلاغہ سے دور ہیں کیوں؟ ایک سبب تو سستی ہے, قوم کی ایک مجموعی سستی. ہماری قوم کے اوپر کم ہمتی کا بڑا طوفان چھایا ہوا ہے, ہمتیں کم ہیں, ہمت نہیں کر پا رہے. تو اب نہج البلاغہ کو کوئی دیکھے کہ وہ 800 صفحے ہیں, 900 صفحے ہیں, بس یہی کافی ہے کہ اس کو دیکھ کر رکھ دے اور کہے کہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے. اس پہ بہت سارے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی کے مثال کے طور پر چھوٹے موٹے بھی کوئی ڈائریکٹر ٹائپ کے ہوں یا سپروائزر ٹائپ کے ہوں تو آپ اپنی کمپنی کی 10 رپورٹس پڑھیں گے, اور ضرور پڑھیں گے, لیکن کبھی آپ نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی ہوگی. جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کمپنی کی جو رپورٹ ہے یہ 1-2 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گی, اس کی عبادیت ختم ہو جائے گی. ایک رپورٹ آئی ہے پچھلے مہینے کے اوپر, آپ اسے پڑھیں گے معاملہ ختم ہو گیا, اگلے مہینے اگلی رپورٹ آئے گی. اور یہ کتاب آفاقی کتاب ہے, اس میں آپ جو پڑھیں گے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بس کم ہمتی کا ایک طوفان ہے جو چھایا ہوا ہے اس قوم کے اوپر. ایک اور وجہ بھی ہے, جیسے ہی آپ پڑھیں گے یا سنیں گے, جیسا کہ میں بھی آپ کو سناؤں گا تھوڑا بہت, اور اگر آپ زحمت فرمائیں تو سنیں گے, تو آپ اس میں اور اپنی زندگی میں بہت بڑا فرق پائیں گے. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ نہج البلاغہ سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تلخ حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے, اور وہ یہ کہ جس مولا کو ہم مانتے ہیں, جن کا احترام کرتے ہیں, جن کو مشکل میں پکارتے ہیں, وہ ہم سے کچھ اور چاہ رہے ہیں, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. یہ حقیقت جو سامنے آتی ہے تو پھر دوبارہ نہج البلاغہ اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی. تو انسان پھر یہی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ نہ جاننا جاننے سے بہتر ہے. یعنی یہاں تک ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ بعض اوقات ہم نے جب اس قسم کی باتیں کی نہج البلاغہ سے, تو ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ تاریخ پہ پڑھا کریں, اخلاق پہ نہ پڑھا کریں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے کہ آپ اخلاقیات پہ پڑھتے ہیں, میں اپنے اخلاق کو دیکھتا ہوں تو میری طبیعت میں خلجان آنے لگتا ہے, گھبراہٹ تاری ہونے لگتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تاریخ میں پڑھیں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ بنے، تو میری جان چھٹ جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنی جان چھڑانے کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کینسر ہو جائے اور وہ ڈاکٹر سے کہے مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کینسر ہے، اس سے میری طبیعت گھبرانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت وقتی طور پہ تو گھبرانے سے بچ جائے گی، لیکن آگے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جو معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب آئیے اس مقدمے کے بعد، نہج البلاغہ میں ہے کیا؟ قرآن کریم کی آیات کی تفسیریں ہیں، قرآن مثلا تاریخ کے واقعات بیان ہوئے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے کیا؟ اچھا، یہی سوال ہمارا قرآن کریم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم قرآن کریم میں ہے کیا، بہت کم لوگ ہیں واقعی جن کو پتا ہے قرآن کریم میں کیا ہے، ہر حال کیا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ اچھا، نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا نہج البلاغہ میں سائنس کے بعد کی معلومات ہے، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ارسطو وہ کتاب لکھنے لگا تو اس کے پاس ایک چیپٹر آیا، اس نے ایک چیپٹر لکھ لیا فلسفی کے اوپر، ان کی کتابیں ہیں بہت ساری، تو اپنی کتاب کے اندر ایک چیپٹر انہوں نے فزکس پہ رکھا، فزکس پہ رکھنے کے بعد جو میٹیریلزم کو ڈیل کر رہا تھا، میٹر کو ڈیل کر رہا تھا، پھر اگلا چیپٹر میں انہوں نے فزکس کے پیچھے اسپرچویلٹی اس کو ڈیل کرنا تھا، اب اس کا نام کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا انہیں کہ وہ نام کیا رکھتے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا میٹا فزکس، میٹا فزکس یعنی فزکس کے پیچھے، فزکس یعنی میٹیریل باڈیز، فزکس کے پیچھے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ کتاب میٹا سائنس ہے، سائنس کے بعد، سائنس ایک لمیٹڈ نالج دے رہی ہوتی ہے ہمیں، سائنس کی لمٹ کیا ہے؟ جہاں سے اس کے بعد پھر نہج البلاغہ کی باؤنڈری شروع ہو رہی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، ہماری پوری زندگی کے اندر تین کور ایشوز ہیں، تین ایشوز ہیں جو تمام پرابلمز کی کور بنتے ہیں، اصل اساس بنتے ہیں، جو مجھے اب تک سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ میں کون ہوں، دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ یونیورس کیا ہے، اور تیسری پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو وہ کیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی نالج ہے وہ اسی تین میں کہیں آ جائے گی، میں کیا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، اور اگر اس دنیا کا کوئی خالق ہے تو وہ خالق کیا ہے۔ اب یہ جو سائنس ہے اس کی ان تینوں کے اندر ریسرچ ہے، اور بہت عمیق، بہت گہری ریسرچ ہے۔ ظاہر ہے ابھی جتنی دیر میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اتنی دیر میں ایک ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول کا تھیسس پاس ہو چکا ہوگا، دنیا میں ایک 24 گھنٹے کے اندر اتنے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس پاس ہو رہے ہیں اس وقت کہ ہر 5 منٹ میں بھی ایک تھیسس آپ لیں تو کم پڑ جائیں گے آپ کے پاس ٹائم، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی ریلیونٹ فیلڈ جو کوئی بھی ہوگی اس کے اپنے پی ایچ ڈی لیول کے تھیسس ایک دن میں کیا ہی ہوں گے، تو آپ اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے تھیسس بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ بہت بڑی پرابلم آ گئی اس وقت، نالج بہت زیادہ ہے اس وقت، لیکن یہ جتنی بھی نالج ہے یہ ان تین مین ایشوز کو ڈیل کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ میں کیا ہوں۔ اچھا، اب سائنس کہاں تک جائے گی؟ سائنس کا پہلا لیول ہوگا فزیکل باڈی، تو وہ میں کیا ہوں میں میڈیسن سے ڈیل کریں گے، یعنی وہ جائیں گے دیکھیں گے آپ کی باڈی کیا ہے، اس کی مثلا فزیولوجی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر عارض ہونے والے مختلف امراض کو دیکھیں گے، ان بیماریوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سب کا سب وہ میں کیا ہوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے سائنس ہی کے اندر رہتے ہوئے، اور ہیومن سائنسز پر پہنچ جائیں گے، ہیومن سائنسز پر پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری نفسیات کیا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا یہ کن اصولوں کے تحت ہے، میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے۔ سائنس اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ باڈی سے ڈیل کر رہا ہے سائنس ہے، اور جب باڈی سے نکل گیا تو بس پھر سائنس نہیں ہے، پھر فلسفی ہے، بعض لوگوں کو کہنا یہاں پر ہے، لیکن حتیٰ اگر اس کو بھی سائنس شامل کر لیا جائے سائنس اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اچھا، اب آپ ممکن ہے یہ پوچھیں اس سے آگے بچا کیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد وہ دنیا ہے جہاں سائنس نہیں جا رہی ہے اور نہج البلاغہ جا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کہاں پر ہے، انسان کا مقدر کیا ہے، انسان کی توانائیاں کیا ہیں، انسان کے اہداف کیا ہونے چاہیے، انسان کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس نہیں جائے گی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نہج البلاغہ جائے گا۔ اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل پائے گا کہ انسان کا مقدر کیا ہے، انسان کی توانائیاں کیا ہیں، انسان کو کہاں جانا چاہیے، یہ کہاں جا رہا ہے، اور جہاں نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا، اور اگر جانا چاہے تو کیسے جائے گا. یہ تمام چیزیں آپ کو نہج البلاغہ ملیں گی جو آپ کو کسی سائنس کی لیب کے اندر اور کسی مٹیریل یونیورسٹی کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی. دوسری چیز ہے یونیورس، کائنات کیا ہے. اس پر بھی سائنس کی بہت گہری تحقیقات ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے اس میں تحقیقات کی ہیں کہ یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہے اور اس کائنات میں سمندر کے قطرے کے برابر ہماری زمین ہے، اس زمین کی ریئلٹیز کیا ہیں. تو وہ ممکن ہے کہ 9000 کلومیٹر زمین کے نیچے میریانا ٹرنچ میں چلے جائیں، اور ممکن ہے 8000 کلومیٹر زمین کے اوپر ایوریسٹ کی چوٹی پہ چلے جائیں، اور وہ جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس زمین کے اندر ہے کیا. اور اسی طریقے سے وہ فلکیات کے اندر ڈھونڈیں، اور مثال کے طور پر 10000 لائٹ ایئر دور کسی گیلیکسی کے کسی پلانٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر لائف کی پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں. یا مثال کے طور پر 15 ارب سال پہلے ہونے والے بگ بینگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بگ بینگ ہوا تو وہ دھماکہ کس کنڈینس میٹر کے اندر ہوا، کتنی دیر کے اندر یونیورس بنی. اس بگ بینگ کی پکچر ہم تک پہنچنے میں، جبکہ وہ اسپیڈ آف لائٹ سے چل رہی ہے اور ہم بہت تیزی سے پھیل گئے، اس پکچر کے ہم تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی. سائنس یہ سارے کام کرے گی، لیکن جو سائنس نہیں کرے گی اور جو نہج البلاغہ کرے گی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کا فریب کیا ہے، اس دنیا میں کون سی چیز ہے جو لینے کی ہے اور کون سی چیز ہے جو چھوڑ دینے کی ہے، اس دنیا میں رہنے کا بہترین انداز کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو سائنس کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گی. تیسرا ٹاپک ہے، اگر اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہے، ہے یا نہیں ہے یہ سائنس گفتگو کرے گی. اگر وہ ہے تو وہ کس قسم کا ہے، سائنس اسے سمجھنے کی ناکام کوشش کرے گی. لیکن جو نہج البلاغہ ہمیں سمجھائے گی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ جو ہے اس نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، وہ جو ہے اس کی صفات کیا ہیں، اس کی توحید کیسی ہے. اگر اس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گی. بس اس انداز میں یہ کتاب میٹا سائنس ہے. بس کیمسٹری پڑھنے والا 8ویں کلاس کا کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ اس کے اندر HCl کا فارمولا لکھا ہوا ہوگا، اس کے اندر مثال کے طور پر سلفورک ایسڈ کا فارمولا لکھا ہوا ہوگا. نہیں، یہ کتاب اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی باتوں کو ڈیل کرے. یہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے. یہ کتاب بڑے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہے، چھوٹے سوالات کو حل کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس امیر المومنین نے ان سوالات کو حل نہیں کیا جو انسان اپنی مادی طبیعت کی بنیاد پر خود ہی حل کرے گا. مثلا آپ کے پاس گنا ہو، اس سے شوگر کیسے بنے گی، اس کو تو انسان کی طبیعت نے خود ہی حل کر لینا تھا، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو چاہے وہ خدا کو نہ مانتا ہو. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہ رہا ہے، پہلے سواری کے لیے حیوانات کو استعمال کرتا تھا، اب جہاز استعمال کرتا ہے، کیا نہج البلاغہ بتائے، کیوں بتائے، یہ تو انسان نے خود ہی حل کر لینا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو. ہاں، دنیا کو وہ کیسے دیکھے، دنیا سے دل لگائے یا نہیں لگائے، مال اس کے پاس پہنچ گیا اب اس مال کا کیا کرے، شہرت اسے مل گئی اب اس شہرت کے ساتھ کیا کرے، دنیا میں زہد اختیار کرے یا عیاشیاں کرے، زہد اختیار کرے تو زہد کا قانون کیا ہے، عیاشی کرے تو عیاشی کا قانون کیا ہے، یہ سائنس نہیں بتائے گی اور یہ انسان کی مادہ پرست فکر بھی نہیں بتائے گی. یہ وہ چیز ہے جو نہج البلاغہ ہمیں بتائے گی. اب نہج البلاغہ بہت وسیع ہے اور ہمارے سامنے 2 لیکچرز ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بنیادی طور پر کیا شروع کیا جائے، کہ 2 لیکچرز کے اندر نہج البلاغہ کا کچھ تعارف ہو جائے، ایسی چیز بھی ہو جو صرف علمی عیاشی نہ بنے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں واہ واہ کر لیجئے اور باہر جائیے زندگی وہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عمل کے اوپر کوئی اثر پڑنا چاہیے. تو ہم نے چند جملات کا نہج البلاغہ سے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ جو میں نے انتخاب کیا ہے اس میں سے 1-2 مختصر خطبات ہیں، پہلے وہ پڑھ لیں، سمجھ لیجئے گویا فکر کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے، نہج البلاغہ کے ساتھ چلنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک خطبہ ہے جو ذرا تفصیلی خطبہ ہے، اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بس ذرا فکر کو نہج بلاغہ کے ساتھ رکھنے کے لیے چند جملات ایک خطبے سے، جو خطبہ نمبر ہے 69 یعنی 79 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے ترجمے میں سے۔ ومن کلام لہو علیہ السلام، امیر المومنین کے کلام میں سے ہے یہ، اے لوگو امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا، یہی زہد اور ورا ہے۔ کوئی پوچھ رہا ہے زہد کیا ہے؟ ایک زہد یہ سمجھا جاتا ہے پہاڑوں کے اندر رہنا، جنگلوں کے اندر رہنا، جو وہاں جا کر عبادتیں کرے وہ زاہد ہے۔ مولا فرمانے نہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد کیا ہے؟ آپ اپنے شہر میں رہیے، آپ اپنے علاقے میں رہیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، لیکن امیدوں کو کم کرنا، امیدوں کو، آرزوؤں کو نہ پھیلائیے۔ امیدیں آرزوئیں کیا ہیں؟ میں دنیا میں سب کچھ کر لوں، اور کس کے لیے کر لوں؟ اپنے لیے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں خدا کے لیے یہ سب کچھ کر لوں، یہ آپ کی اچھی امیدیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں اپنے لیے کر لوں، اپنی اولاد کے لیے کر لوں، اپنے مستقبل کے لیے کر لوں، اور سینٹر پوائنٹ آپ خود ہیں، یہ آپ کی جعلی آرزوئیں، غلط امیدیں۔ مولا فرمانے زہد کیا ہے؟ امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر بجا لانا۔ آپ کو نعمت ملی، اس کا شکر بجا لائیے۔ شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، الحمدللہ کہہ دینا اظہار ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے کہ جب آپ کو نعمت ملے، یہ سوچیے خدا نے جو یہ نعمت دی ہے اس کا بہترین خرچ کیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے۔ اگر امیر المومنین کو یہ نعمت ملے وہ کیا کریں گے؟ اس کی جیسا میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثلا آپ کو خدا نے فرض فرمائے کچھ شہرت دے دی، اب آپ اس شہرت کے ساتھ کیا کریں؟ اتراتے پھریں، اس سے اپنے لیے دنیا جمع کریں، اس سے لوگوں پہ روب جمائیں، کہیں کہ نہیں اس شہرت کو بھی استعمال کیجئے لوگوں کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے۔ یہ نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شکر بجا لانا۔ بس گھروں کے اوپر الحمدللہ ماشاءاللہ لکھ دینا، اس سے کسی نعمت کا شکر بجا نہیں لایا جا سکتا۔ شکر بجا لانا ہے، اپنے آپ سے پوچھیے آپ نے نعمت کا استعمال کہاں کیا؟ اگر وہاں استعمال کیا ہے جہاں دینے والا چاہتا تھا کہ آپ استعمال کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ نعمت کے شاکر ہیں، آپ شکر بجا لائیں۔ اور اگر آپ نے وہاں استعمال کیا ہے جہاں دینے والا نہیں چاہتا تھا، آپ کی اپنی مرضی تھی اس کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نعمت کو اپنی منمانی میں استعمال کیا ہے، آپ ابھی شکر بجا نہیں لائے۔ آپ اپنی زندگی کی بہت ساری نعمتوں کا حساب کر سکتے ہیں، کبھی اس کے لیے وقت نکالیے۔ امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر بجا لانا، اور حرام چیزوں سے دامن بچانا، یہی زہد ہے۔ حرام چیزوں سے دامن بچانا، کیا اللہ نے حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے، یہ کم و بیش ہم سب کو پتا ہے۔ کبھی دھوکہ دینے کے لیے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر اندر خود جانتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ایک جگہ پہ میں کھڑا تھا، ایک صاحب آئے اور ان کی مسلسل کوشش تھی میرے سامنے ثابت کریں کہ شراب پینا حلال ہے۔ کوئی احمق ہوگا مسلمانوں میں جس کو پتا نہ ہو کہ شراب حرام ہے؟ حرام سے اپنے دامن کو بچا لینا، یہ زہد ہے۔ کوئی بیوقوف ہے جس کو نہیں معلوم حرام کمانا حلال نہیں ہے؟ حرام کمائی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہوتی ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ حرام سے دامن بچانا، یہ زہد ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پر سود کے احکام بیان کرنے لگے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے کہ مولانا صاحب معمولاً ہم ریٹائرڈ لوگوں نے اپنے پیسے ایسی جگہ رکھے ہیں جہاں پہ سود ملتا ہے، برائے مہربانی یہ احکام بیان نہ کریں تاکہ ہم مصیبت میں نہ پڑیں۔ یہ حل ہے؟ اگر سود میں بہتری ہے تو خدا نے حرام کیوں کیا ہے؟ سود میں برائی ہے تو آپ اٹیمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہ آپ احکام نہ سنیں، یہ تو مشکل کا حل نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں حرام چیزوں سے دامن بچانا، یہی زہد ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ممکن ہے تم بہت زاہد نہ بن سکو، تو تم کیا کرو؟ اگر تمہارے لیے یہ زہد مشکل ہو جائے تو اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکے پر غالب نہ آ جائے، اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ فرمانے میں نے تو تین چیزیں تم سے کہی ہیں، امیدوں کو کم کر لو، نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ، اور حرام سے اجتناب کرو۔ ممکن ہے تم کہو مولا ہم زاہد نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم یہ زہد نہیں کر سکتے. مولا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم زہد نہیں کر سکتے ایک منیمم اسٹینڈرڈ دے دیتا ہوں، اس منیمم اسٹینڈرڈ سے کم نہ کرنا. وہ منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ یہ، اگر تمہارے لیے زہد مشکل ہو جائے تو اتنا ہو، یعنی اتنا تو ضرور کرو کیا، کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے. حرام سے دور رہنا صبر کا کام ہے. بعض بچوں کو جن کو ہم کہتے ہیں میوزک نہ سنو، اب کل ہی اتفاقاً ایک جگہ پر ہم نے امام وقت کے لیے ایک لیکچر دیا امام وقت کے بارے میں، اس کے آخر میں ایک کسی نے سوال بھیجا، اور اس سوال میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب فلموں اور ٹیلی ویژن سے دل بھرتا ہی نہیں ہے، اسے چھوڑنا مشکل ہے، کیا کیا جائے. خود سمجھ رہا ہے کہ غلط ہے، کہہ رہے چھوڑنا مشکل پڑ رہا ہے، اب کیا کیا جائے. تو مولا فرما رہے ہیں حرام سے بچنا صبر کا کام ہے، لیکن ایسا نہ ہو حرام تمہارے صبر کے اوپر غالب آ جائے. تو اپنے صبر کو مضبوط کرو، اتنا صبر کو مضبوط کرو کہ تم حرام کو ترک کر سکو. بس حرام کام کرنے میں کبھی بھی اپنے دل کو مائل نہ ہونے دینا. اب یہ مولا نے فرمایا کہ کم از کم اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے، اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جانا. تم امیدوں کو اپنے کنٹرول نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، تم زاہد نہیں ہو، لیکن ایسا نہ ہو نعمتیں ملے تم کفران نعمت کرنے لگو. اچھا یہ دو باتیں مولا نے کیوں کہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے امیدوں کو کم کرنا اس میں مجھے کیا فائدہ، گرچہ اس میں بھی فائدہ ہے، آپ امیدوں کو بڑھائیں گے زندگی آپ کی مصیبت میں پھنسے گی. کچھ وقت پہلے میں کیا بولوں، کینیا میں تھا، نیروبی میں، وہاں ایک صاحب مجھے ملے، میرے پاس آئے، میں نے زہد کے اوپر بات کی، میرے پاس آئے، کہنے کہ میری عمر اتنے سال ہے، کافی اچھی عمر، زیادہ عمر، کہا اتنے سال میں سوائے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے میں نے کچھ نہیں کیا، اب تھک گیا ہوں، اب کیا کروں. لیکچر سننے کے بعد کہنے لگے اس میں کچھ راستہ نظر آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہوں تو کیا کروں. آپ امیدیں بڑھاتے جائیں گے، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، نقصان آپ کا اپنا ہوگا، لیکن مولا کہہ رہے ہیں چلو فرض کرو تم امیدیں کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن حرام کام ہرگز نہیں کرنا. کیوں؟ حرام کرو گے سراسر تمہارا نقصان ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے تمہاری. کسی بھی حرام کام کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب ذرا ایک بات سوچے نا، خدا آپ کو خوش کرنے میں نعوذ باللہ بخیل ہے کیا؟ اصل خدا یہ کہ میں نہیں چاہتا میرے بندے خوش ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق اتنا غفور اور رحیم مہربان، اور وہ کہ میں اپنے بندوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. بس اگر وہ حرام کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ حرام چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس حرام میں آپ کی خوشی نہیں ہے. اگر خوشی ہوتی تو خدا کیوں روکتا؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں مثال کے طور پر جب فحشہ دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے تمہارا دل خوش ہوتا ہے، اگر یہ خوشی اصلی خوشی ہوتی تو خدا بخیل تھا، اس نے تمہیں خوشی سے روکا، کیوں روکا؟ اس کا مطلب یہ خوشی خوشی نہیں ہے، اس خوشی کے پیچھے بہت غم ہے. تم ابھی کی خوشی دیکھ رہے ہو، پیچھے آنے والے غم نہیں دیکھ رہے. ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ مثال کے طور پر ہم ایک موقع کے اوپر لبرلزم کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں دین کے مقابلے میں، جس کو آج کل کی دنیا میں ماڈرنائزیشن کہا جاتا ہے. ہرگز ماڈرنائزیشن یہ نہیں جس کو آج کل کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ اصطلاحات کا دھوکہ ہوتا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے. نہ یہ انلائٹمنٹ ہے نہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. فرض کریں ابھی یہ پسند آ گیا، آپ اس کے پیچھے چل نکلے، اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس کا فیوچر ایسا تکلیف دہ ہے جو اگر ابھی دکھائی دے جائے تو یہ ابھی پسند بھی نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بچکانہ سی مثال ہے کہ بہت زیادہ مٹھائی کھانا ہر بچے کو اچھا لگتا ہے، میٹھا کھانا، چاکلیٹ کھانا، مختلف کیکس کھانا، یہ ہر بچے کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ فیوچر کیا ہے تو پھر اچھا نہیں لگے گا. جیسے آپ میں سے کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہو تو میں آپ کے سامنے کتنا ہی لذیذ کیک رکھ دوں آپ نہیں کھائیں گے، اب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، کاش تھوڑی دیر پہلے بھی اچھا نہ لگتا. دنیا کے ساتھ یہی مصیبت ہے، حرام اچھا لگتا ہے، کاش نتیجہ دیکھ لیتے تو پھر اچھا نہیں لگتا. اب یہ بتائیے خدا نے نتیجہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ظاہر ہے خدا تو جانتا ہے، نظام اس کا نظام ہے. تو اگر اس نے ہمیں کسی حرام سے روکا ہے تو کسی نتیجے کو دیکھ کر روکا ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں خدا نعوذ باللہ بخیل ہو گیا، مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں، وہ بخیل نہیں ہے، وہ ہمدرد ہے، صرف مشکل صرف اتنی ہے. بس حرام تمہارے صبر پہ غالب نہ آئے، اور نعمتوں کے وقت شکر کو نہ بھولنا. کہہ رہے ہیں یہ دو کام ضرور کرنا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نعمت ملے شکر بجا لاؤ. کیوں؟ کفران نعمت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے جتنا شکر بجا لانا.
ممکن ہے لگے شکر بجا لانا سخت ہے، مجھے پیسہ ملا ہے اب میں یہ سوچوں یہ پیسہ خدا نے مجھے کیوں دیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے، تھوڑا ان باتوں کو وہ کروں جو میرا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر لو، کفرانِ نعمت کیا ہے، کفرانِ نعمت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ مولانا ایک جملہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا، فرمایا تمہیں اگر عدل پسند نہیں ہے تو ظلم تو یقیناً پسند نہیں آئے گا، اگر تمہیں جسٹس پسند نہیں آ رہا نا تو انجسٹس اچھا نہیں لگے گا، انجسٹس کا مزہ اور تلخ ہوگا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، اسلام پسند نہیں آ رہا نا، کفر پسند آ رہا ہے، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو پھر دیکھو کفر کتنا بدمزہ لگے گا، ابھی سنبھل جاؤ اس اسلام کو لے لو۔ امیر مومنین یہی ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کو نہ بھولنا، خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے سے تمہارے لیے ہیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا ہے، فرمایا بہانے بازی مت کرو، تمہارے لیے بہانے بازیوں کے سارے دروازے بند کر چکا ہے خدا، وہ ان قوموں کا تذکرہ کر چکا ہے جن کو نعمتیں ملی اور انہوں نے کفرانِ نعمت کیا تو ان کو سزائیں ملی، وہ اپنی کتاب کے اندر ان قوموں کا تذکرہ کر چکا ہے جن کو حرام بتایا گیا اور وہ پھر بھی حرام کے اندر چلے گئے، جب ان تمام چیزوں کا تمہارے سامنے تذکرہ ہو گیا ہے تو اب تم ہیلی بہانے مت کرو، ہیل و حجت نہ کرو، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی بچے سے کہتے ہیں کہ پڑھو اور وہ بہانے بازی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہانے بازیاں مت کرو، تمہاری امتحان سر پر ہیں، نہیں پڑھو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ مولا فرما رہے ہیں تم بہانے بازیاں مت کرو، یہ تمام چیزیں خدا نے پہلے ہی بیان کر دی ہیں، ابھی بھی کرو گے تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ وہ حصہ تھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ وارم اپ کے لیے ہے، یہ صرف چار پانچ لائنیں ہیں جو بلاغت کی، اب تھوڑا سا اس حصے کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے، تھوڑا سا حصہ اس میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں، گرچہ طبیعت پر اتنا حصہ بھی سازگار نہیں گزرے گا۔ دیکھیے برادران، ایک بات آپ کی خدمت میں انتہائی ہمدردی کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ پتا نہیں ہوتا کہ آخری اچھا موقع کون سا ہے، لہذا جب بھی موقع مل رہا ہے اسے آخری سمجھ کے غنیمت سمجھ لیں۔ آپ یقین فرمائیے کتنے ہی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور مغرب میں جنازہ آتا ہے، بہت دیکھا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ مغرب کی نماز میں آتے ہیں اور اگلے دن سے فاسق و فاجر ہو کے مسجد پہ لانتے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھ چکا ہے۔ ہاں کتنے ہی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو ظہر تک باہر کھڑے ہو کے لانتے کر رہے ہوتے ہیں اور مغرب میں متقی و پرہیزگار بن کے واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن آپ کا آخری موقع کب ہے اور میرا آخری موقع کب ہے یہ ہم سب کو نہیں معلوم، لہذا جب بھی کوئی چیز اچھی سننے کو مل رہی ہے نہجو بلاغہ سے بڑھ کر شاید ہی کچھ ملے تو اچھا۔ اب اس میں ایک اور مشکل بھی ہے، آپ یہ کہیں گے نہجو بلاغہ تو اچھا ہے لیکن سنانے والا بھی تو اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہجو بلاغہ اچھا ہے لیکن سنانے والے کا انداز بھی تو اچھا ہونا چاہیے، ارے ٹھیک ہے آپ نہجو بلاغہ کے واسطے سنانے والے کو چھوڑ دیجئے۔ مولا نے اپنے اس نہجو بلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، اب یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، قوم کو دیکھتے رہو گے دنیا خراب ہوتی چلی جائے گی، اب یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، نہجو بلاغہ دیکھو، پتہ نہیں آخری دفعہ پھر کب موقع ملے گا آپ کو۔ تو چند جملات میں آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 32 سرچ کر رہا ہوں، 32، ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جب میں طالب علم تھا تو کچھ کتابیں ایسی پڑھتا تھا جن میں ڈسکرپشن ہوتا تھا، پہلے ان سے بہت خوش ہوتا تھا، جس میں لکھا ہوتا تھا کہ 12 ہجرہ میں یہ ہوا، 14 ہجرہ میں یہ ہوا، 16 ہجرہ میں یہ ہوا۔ پھر جب یہ ڈسکرپشن کی بہت ساری چیزیں پڑھ چکا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب مجھے ڈسکرپشن نہیں چاہیے، اب مجھے فلاسفی آف ہسٹری چاہیے۔ فلاسفی آف ہسٹری کے لیے ابن خلدون وغیرہ کی طرف میں نے رجوع کیا۔ پھر ایک موقع پہ میں نے احساس کیا کہ یہ لوگ جتنا کچھ بھی بولتے ہیں، یہ جتنے بھی لاز بولتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گیپ رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ اصل ابن خلدون نے اپنی ہسٹری کا ایک مقدمہ لکھا ہے 2 جلد میں، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ اپنی ناقص عقل سے کہہ دیں گے کہ اس میں یہ گڑبڑ ہے، اس کا یہ لا اچھا نہیں ہے، سالڈ نہیں ہے۔
یہ لا بریک ہو رہا ہے فلاں ہسٹری کے ایونٹ کے ذریعے سے.
پھر جب آپ نہج البلاغہ پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں جگہ جگہ قانون دیے ہوئے. آپ لاکھ سر مان لیں گے کہ یہ قانون توڑ لیں, آپ دیکھیں گے نہیں یہ قانون نہیں ٹوٹ رہا. یہ اس کتاب کی آفاقیت ہے, اس کی یونیورسلٹی ہے. اس میں قانون دیے ہوئے ہیں اور وہ قانون اتنے سالڈ قوانین ہیں کہ آپ کوفہ میں بیٹھ کر اس کو سنیں تو آپ کو لگے گا جیسے کراچی پہ اپلائی ہو رہا ہے, کراچی میں بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا جیسے عراق پہ اپلائی ہو رہا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, بہت یونیورسل لاز ہیں. اب دیکھیے امام نے خطبہ نمبر 32 کا آغاز ایک یونیورسل لا سے کیا. اس سے پہلے کہ میں اس قانون کا تذکرہ کروں, ایک مشکل اور عرض کرتا چلوں. ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں کئی فیزز ہوتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے. مثلا فرض فرمائیے میں رہ رہا ہوں, میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک اسٹڈی میری اپنی اسٹڈی ہونی چاہیے اپنے اوپر, میں کیسا انسان ہوں, کردار میں کیسا ہوں, طبیعت میں کیسا ہوں, علم کتنا ہے میرے پاس, فسق و فجور میں کیسا ہوں, گناہ کتنے کرتا ہوں. ایک اسٹڈی ہونی چاہیے میری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں. آپ اور میں جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ورڈک ایشو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھا ہے یا برا ہے, نیک ہے گناہگار ہے, میرے لیے ہمدرد ہے میرے لیے دشمن ہے. ہم اور آپ اپنے آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے سے بھی ایک اپنی اوپینین بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت شارپ ہیں اس معاملے کے اندر, بعض اوقات صحیح بناتے ہیں بعض اوقات غلط بناتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بعض اوقات فرسٹ اوپینین غلط نکل آتی ہے, بعض اوقات پہلی اوپینین بالکل صحیح اوپینین ہوتی ہے. تیسری اسٹڈی ہوتی ہے ہمارے محلے کے بارے میں کہ یہ جو میرے پاس اطراف میں لوگ ہیں یہ انڈیویجولز ہیں, یہ جو پورا محلہ ہے یہ پورا محلہ کیسا ہے, پھر ہے پورا شہر, پھر ہے پورا ملک, اس کے بعد پوری دنیا. اور اب اس پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, وہ زمانہ کیسا زمانہ ہے جس میں اور آپ زندگی گزارا. جب ہم زمانہ کہتے ہیں تو زمانے کا مطلب میں نہیں ہوں اور آپ نہیں ہیں اور میرا محلہ نہیں ہے, میرا شہر نہیں ہے, میرا ملک بھی نہیں ہے, یہ دنیا بھی نہیں ہے. زمانہ یعنی یہ پورا ٹائم پیریڈ جس میں ممکن ہے آج سے 30 سال پہلے سے لے کر 30 سال بعد تک کا دور شامل ہے, ایک پوری انسانی نسل, اس کو ہم زمانہ تعبیر کر سکتے ہیں. بعض زمانے ایسے زمانے جو ایک نسل سے زیادہ چلے جاتے ہیں, بعض زمانے ایسے جو ایک نسل سے کم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا جب ختمی مرتبہ تشریف لائے انہوں نے ایک نسل کے اندر ہزاروں نسل کا کام تبدیل کر دیا. بعض اوقات زمانہ چلتا رہتا ہے. مولا نے یہاں پر جملے کا آغاز فرمایا زمانے کے بارے میں گفتگو کرنے سے. یوں لگتا ہے یہ جو جملہ انہوں نے تقریباً 37 ہجرہ کے اندر کہا ہے یہ زمانہ ابھی بھی چل رہا ہے. بس مولا نے جو زمانہ لکھا ہے وہ ایک دو جنریشن کا نہیں لکھا ہے, وہ زمانہ ابھی بھی میں پڑھتا ہوں تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے وہ زمانہ ابھی چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے مولا نے ایک یونیورسل لا دیا. خوبصورتی یہ ہے کہ مولا نے اس کا آغاز بھی یہ کہہ کر نہیں کیا اے کوفیو اے مسلمانوں اے میرے ماننے والوں, نہیں یہ نہیں کہا, یہ لکھا ہے ایوہ الناس اے انسانوں. اس کا مطلب ہے کہ ہم مولا کچھ یونیورسل کہنے والے ہیں. قرآن کریم جب بھی کہے گا یا ایوہ الناس اس کا مطلب ہے اب کوئی یونیورسل لا آنے والا ہے. یا ایوہ الناس کہنے کے بعد کوئی چھوٹی گفتگو نہیں ہوگی, یہ تمام انسانوں کے لیے ہوگا. اب انہوں نے فرمایا ایوہ الناس اے انسانوں, اس کا مطلب ہے اب مولا یونیورسل لا بتانے والے ہیں. اب آپ سنیے ایوہ الناس اے لوگو, ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے. فرمانے دونوں چیزیں خراب ہیں اس وقت. یہ جو زمانہ ہے کج رفتار ہے, اس کی رفتار سیدھی نہیں, کج رفتار یعنی ٹیڑھی رفتار کا ہے. کج رفتار زمانہ ہے اور دنیا ناشکر گزار ہے. اچھا دنیا کی نیچر معمولاً ہوتی ناشکر گزار ہے, دنیا کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتی. مولا فرمانے یہ زمانہ جو ہے یہ کج رفتار ہے. کج رفتار زمانے کا مطلب کیا ہے, ایک سواری ہوتی ہے آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں سیدھی چلے گی. ایک دفعہ گاڑی کا مثال کے طور پر بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے, اس کا اسٹیئرنگ سیدھا بھی چھوڑ دو تو رائٹ یا لیفٹ پہ ٹرن کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کج رفتار گاڑی ہے. زمانہ کج رفتار ہے, یوں ہی چھوڑ دو تب بھی جان کو عذاب ہے. مولا فرمانے زمانہ کج رفتار ہے اور دنیا ناشکر گزار ہے. نشانی کیا ہے مولا فرمانے؟ نشانی یہ ہے کہ اس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جا رہا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی اس میں جو صحیح کر رہا ہے اسے لوگ کہتے ہیں غلط کر رہا ہے, اور جو ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, ظلم پہ ظلم کیے چلے جا رہا ہے اور ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے زمانہ کج رفتار ہے. زمانے کو کیسا ہونا چاہیے؟ زمانے کو ایسا ہونا چاہیے اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم کا راستے میں آنے والے لوگ کھڑے ہوں, ظلم کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہوں. ایسا نہیں ہو رہا. اگر کوئی صحیح کو غلط کہے تو کچھ لوگ ہوں جو کہیں کہ نہیں یہ دیکھو یہ صحیح کو غلط مت کہو, صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے, نہیں کہہ رہے لوگ. اس کا مطلب ہے زمانہ کج رفتار ہے. بدقسمتی سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ وہی زمانہ؟ بالکل وہی کج رفتار ہے. کیوں؟ یہاں صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں اور کوئی صحیح کا دفاع کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے, کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. ظلم ظالم ظلم کیے جا رہا ہے, کوئی راہ میں رکاوٹ بننے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ ظلم ہے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرو, نہیں ہے کوئی. بس یہ کج رفتار زمانہ. اس کے بعد مولا نے کہا یہ تو زمانہ تھا نا, ہم کیسے ہیں؟ مولا یہ خوبی ہے, یہ پہلے پورے زمانے سے گفتگو کی, اب آ کر اس کو اور نیچے کی سطح پہ لے آئے. ہم کیسے ہیں؟ ہم انسان. دیکھیے جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے. فرمانے جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اللہ کا ایک حکم پتا چل گیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. پتا تو چل گیا نا, اب تو عمل کر لو. ابھی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کو عجیب لگنے لگے گا. سب کو پتا ہے نماز واجب ہے, پڑھ لو. کیا صبح کی نماز حرام ہے؟ نہیں, صبح کی نماز اپنے وقت پہ واجب ہے, اسے پڑھ لو. جھوٹ بولنا حرام ہے, مت بولو. غیبت کرنا گناہ ہے, مت کرو. میوزک سننا حرام ہے, مت سنو. فحشا دیکھنا حرام ہے, مت دیکھو. انسانوں کا ساتھ دینا واجب ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دو. اپنی ذاتی مفادات کے اوپر دوسروں کو قربان کر دینا غلط ہے, مت کرو. مولا فرمانے زمانہ کج رفتار ہے, جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے. جس کو دین نہیں پتا وہ کبھی یہ ہمت نہیں کرتا کہ جا کے پوچھے دین کیا ہے. عجیب بات یہ, دنیا کی ہر الا بلا جاننے کی کوشش کرتا ہے, دین جاننے کی کوشش نہیں کرتا. بعض اوقات بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے ان کی, بہترین انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوتا ہے, لیکن دین کا ذرہ بھی نہیں جانتے. ایک اسکالر نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی جس نے ان کی زندگی تبدیل کر دی. میں پہلے بھی شاید یہاں کبھی کہہ چکا ہوں, انہوں نے ایک تھیسس پڑھا, بہت اچھا آرٹیکل, بہت اچھا تھیسس تھا, مقالہ تھا. پڑھ کے وہ آئے, لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, آ کے ان کے ہاتھ ان سے ہاتھ ملایا. کہنے لگے ایک آدمی میرے پاس آیا, خود انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے وہ آدمی آ کے ہاتھ ملایا, کہنے لگا کہ آپ نے یہ تھیسس لکھنے کے لیے کتنی بکس پڑھی ہوں گی؟ کہنے لگے کوئی 70-75 کا ریفرنس تو میں نے خود دیا ہے تھیسس کے اندر, اس سے زیادہ پڑھی ہیں. کہنے لگا کہ فلانی دنیا کی ہر الا بلا کتاب پڑھی, یہ بتاؤ اللہ کی کتاب آج تک پڑھی تم نے؟ دنیا کی ہر الا بلا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ سے نکلنے والے سونے کی کانوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے, نیسڈیک کا ریٹ کیا ہے, پتہ نہیں نیو یارک کا اسٹاک ایکسچینج چڑھا یا گرا, ملائیشیا میں پام آئل کی قیمت کتنی چل رہی ہے, کروڈ آئل کی ریٹ کیا چل رہا ہے, یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں جانتے دین, نہیں جانتے دین کو, نہیں جانتے. مولا یہی فرما رہے, کہہ رہے ہیں جن چیز کو جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب تک مصیبت نہیں آ جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے, مصیبت کو دعوت دیتے ہیں. جب تک سر پہ نہیں آتی ہوشیار نہیں ہوتے. کوئی کہے گا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال وہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. چاروں ہاتھ پاؤں استعمال کر کے میٹیریلزم کی طرف ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے اس میں ہماری جنت رکھی ہوئی ہے. مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں, مصیبت کو پکار رہے ہیں, مصیبت پہ لبک رہے ہیں. اس وقت تک نہیں جاگیں گے جب تک مصیبت میں پھنس نہیں جائیں گے. ہم 10 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے جیسے اس وقت. ہم نے بہت تیزی سے بدتری کا دور بہت جلدی طے کر لیا. اتنی تیزی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. جس رفتار سے ہم خرابی کی سمت بڑھ رہے تھے وہ آج سے 10 سال پہلے بھی اس ایکسلریشن پہ نہیں تھی جس پہ اس وقت. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں, اس وقت بہت خوش ہو کر دعوت دے رہے ہیں, اور جب مصیبت میں پھنس جائیں گے تب یہ پوچھیں گے اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. بدقسمتی سے پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. نئی مثال یہ دینا چاہ رہا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے روکوں اپنے آپ کو. جیسے یہ امریکہ جو اس وقت عراق کے اندر ہے, ہمارے ایک نام نہاد اسکالر نے ٹیلی ویژن پر آ کر ایک ڈسکشن میں یہ جملہ کہا تھا جب امریکہ عراق پر حملہ کرنے والا تھا, اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک اسکالر نے, نام نہاد اسکالر نے, اس موقع پر ڈیفینڈ کیا کہ حملہ ہونا چاہیے. اینکر پرسن نے پوچھا کہ حملہ کیوں ہونا چاہیے, کہا یہ حملہ اس لیے ہونا چاہیے کہ جب حملہ ہوگا تو ہماری زیارتیں آزاد ہو جائیں گی. کیا اس بیوقوف کی اب بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی؟ مصیبت کو خود دعوت دی. اب دیکھ رہے ہو 150 آدمی ڈیلی کا ایوریج آ رہا ہے اس وقت. جان ہاپکن یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے, اس نے کہا ہے کہ 4 سال کے اندر 3.5 لاکھ آدمی مرے ہیں. 4 سال کے اندر 3.5 لاکھ آدمی مرے ہیں. جان ہاپکن یونیورسٹی نے تحقیق کیا, امریکن یونیورسٹی. مصیبت کو دعوت دی ہے, اب مصیبت سر پہ آ گئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم یہاں پھر بھی دعوت دے رہے ہیں, اسی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کلچر کا شاخسانہ عراقی اب اٹھا رہے ہیں اور پوری دنیا اٹھا رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ زوال بہت نزدیک ہے, اچھی بات یہ ہے کہ اینڈ بہت نزدیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت تک ہم لوگ جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے, یا جب اس بدبخت نے اپنی ساری عیاشی کرنے کے بعد مرنا ہوگا تو ہم محرومیت کے ساتھ اس کے ہمراہ مر جائیں گے. یہ عیاشی کر کے مرے گا اور ہم محروم رہ کر اس کے ساتھ مر جائیں گے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے, اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم جاگ جائیں گے. مولانا نے اس کے بعد دنیا کے انسانوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. ان کیٹیگریز کا اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے, اور ان کو اسٹڈی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں. یہاں پر شروع میں 4 کہا ہے, ایٹ دی اینڈ آپ جائیں گے تو آپ کو 5 احساس ہو جائے گا. میں اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور آپ سے درخواست کروں گا جو 2 خطبات آپ کے سامنے پڑھے, خطبہ نمبر 79 میں سے چند لائنیں پڑھی ہیں, چند لائنیں ہی ہیں, بہت چھوٹا سا خطبہ ہے. 32 میں سے چند لائنیں پڑھی ہیں, اور یہ تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے, 2-3 صفحات پر مشتمل ہے. تو آپ اس ایک ہفتے میں موقع ملے تو خطبہ نمبر 32 کو ضرور اسٹڈی کر کے آئیے تھوڑا سا, تاکہ انشاءاللہ جب ہم کمنٹ کریں تو آپ پہلے سے اپنے ذہن کے اندر کچھ سوچ چکے ہیں اس کے اوپر. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یوں پتہ چلا شام کے وقت میں کہ غلطی سے یہاں یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے گا تو سوال کر سکے گا, جبکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ جہاں پر اس قسم کے ڈسکشنز نئے ہوتے ہیں وہاں پر سوال کرنا سننے والوں کے لیے اتنا سخت ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے بعض اوقات جا کے بولنا. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نئی جگہ پہ سوال کرنے کی کوئی ہمت معمولاً نہیں کرتا, لیکن چونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کا موڈ آتا ہے سوال کرنے کا اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو ایسی اس بحث سے متعلق جو ہم نے ابھی عرض کی تو سوال بیان فرمائیے. اس میں 2 جواب ہیں. اس کے پہلا جواب تو یہ ہے کہ سوال ریپیٹ کر دیتے, انہوں نے سوال یہ کیا کہ خطبہ نمبر 79 میں ایک جملہ آیا تھا کہ حرام کو جانتے ہیں اس سے بچتے نہیں, تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ بینکنگ غلط ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بچنا بھی چاہیں تو کیا کریں ہم اس میں. ٹھیک ہے, ہم نے عرض کیا کہ اس میں جواب کے 2 لیولز ہیں. پہلا لیول تو یہ ہے کہ یہ خرابی ہماری آنکھوں کے سامنے بنتی ہے, ہم جب خرابی میں پھنس جاتے ہیں تب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اب اس خرابی سے بچیں کیسے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے,
یہ جتنا بینکنگ سسٹم بنا ہے یہ سب کا سب ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے. ہم میں سے اس پورے ملک کے اوپر خاموشی تاری رہی جب یہ بینکنگ سسٹم بن رہا تھا, اور اب جبکہ اس بینکنگ سسٹم کی جڑیں تک اندر پہنچ گئی ہیں تب کہیں جا کے سپریم کورٹ میں موومنٹ ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ سود حرام ہے اور بینکنگ سیکٹر سے سود نکل جانا چاہیے. تو ہر بینک نے کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹ بنانے شروع کر دیے سود سے نکالنے کے لیے, جس کے انہوں نے فرمایا کہ سب شوگر کوٹڈ ہے, اصل کے اندر جو ہے سب کا سب حرام ہے. یہ ایک مشکل ہے, جب بن رہی تھی ہم دیکھتے رہے اور پھنستے رہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں, صحیح ہے. دیکھیے سادہ سا جواب, جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اپنی کوشش کر لیں گے, جتنا آپ کے بس میں نہیں ہے اتنے کو آپ جانے دیں گے. ایک سادہ جواب یہ. دوسرا تھوڑا سا اور لمبا جواب وہ یہ ہے کہ ابھی بچنے کا امکان نہیں ہے, کیا ایسے انسٹرومنٹ بنائے جا سکتے ہیں کہ مستقبل میں بچنے کا امکان ہو جائے؟ سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے ہم ابھی تک اس بات پر نہیں جاگے ہیں کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک اقتصادیات کے معاملے میں شیعہ اوپینین ہے کیا, ہم ابھی تک نہیں جاگے. پورے پاکستان کی سطح پر ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے, ابھی تو نہیں بچ سکتے. فرض فرمائیے جیسے یہ طے کیا کہ بھائی ابھی نہیں بچ سکتے, حتی الامکان کوشش کریں گے. مثال کے طور پر ہم ان سے انٹرسٹ نہیں لیں گے, ایک طریقہ کا ٹھیک ہے, ہم نے رکھوایا ہے, گھر میں چوری ہو جاتی ہے وہاں پہ رکھوا دیا, سیکیورٹی کی خاطر سیفٹی کی خاطر ہم ان سے انٹرسٹ نہیں لیں گے. یا مثال کے طور پر البتہ ہمارے ایک انتہائی متقی اور زاہد انسان ہیں, دوست ہیں, وہ ہم سے ایک اور جملہ کہا کرتے تھے, وہ جملہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یقین فرمائیے میں ابھی کہہ رہا ہوں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہ کہتے تھے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بھوکے انسانوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس ایکسٹرا پیسہ بچتا کیسے. یہ ان کا معاملہ ہے, یہ ان کا ایک لیول ہے ٹھیک ہے. جو جب انہوں نے مجھ سے پہلی دفعہ کہا تھا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے, اور کہنے لگے کہ کیا امیر المومنین کی سیرت اس کے علاوہ کچھ اور ہے. بات بہت صحیح ہے, اس وقت سمجھنا مشکل پڑے گی کہ انہوں نے کہا بھوکے انسانوں کے ہوتے ہوئے پیسہ بچتا کیسے, کیا امیر المومنین کی سیرت اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ہاں واقعی نہیں. لیکن چلیے ابھی ہم اس لیول کی بات نہیں کرتے, ابھی ہم یہ سوچتے ہیں میرے پاس کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے, بھوکے انسان بھی ہیں, چلیے ٹھیک ہے بھوکے ہیں کہیں اور سے پورا ہو جائے گا, بہرحال میرے پاس پیسہ ہے تو میں کیا کروں, میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دوں گا جہاں پر مجھے سود نہیں لینا پڑے گا, اگر دے گا بھی تو میں اس کو ریسیو نہیں کروں گا, اس سے کہہ دوں گا. مثال کے طور پر یہ جو بعض اوقات انویسٹمنٹ فنڈز ہوتے ہیں بہت شارپ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سود نہیں لینا چاہتے, تو وہ ایک کھانا اس کام کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس سیکشن میں ڈالیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ کا نکالنے کا موڈ ہوگا تو آپ وہاں سے نکال لیں گے اور کسی ایکسس سیکشن میں ڈال دیں گے جہاں پر بزنس بھی ہوگا اور وہ شاید حلال بھی ہوگا, کم سے کم انہوں نے جو انسٹرومنٹ بنائے ہیں ان کے تحت. تو آپ کے پاس ایسا ایک چوائس ہے کہ آپ ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے جس کے اندر آپ نے کوئی سود نہ لینا, تو آپ کا کام کم از کم جز وقتی طور پر چل جائے گا. پھر آپ ایک اگلے لیول میں جائیں گے کہ اگر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسی کمپنی سے ڈیل کرنا پڑے گا کہ جو سود لیتے ہوں گے اور سود دیتے ہوں گے, تو وہ میں کیا کروں گا, تو میں اس کو اس کھاتے میں ڈال دوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے ناقابل اجتناب ہے, آپ کے لیے انیویٹیبل ہے, تو آپ سود نہ لیجئے. ہاں اگر کہیں آپ کو مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے دینا پڑ جائے تو فرض فرمائیے آپ یہ سوچتے ہوئے دے دیں کہ یہ مجھ سے غصب کر رہا ہے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن میں بتایا یہ ٹیمپرری سولوشن ہے, اصلی سولوشن یہ ہے کہ اب دیکھیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, امام کی غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک وجہ یہ ہے ہم غلط نظاموں سے ابھی تک نہیں تھکے ہیں, ابھی بھی غلط نظاموں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, ابھی ہم تھکے نہیں ہیں, ابھی بھی ہماری امیدیں انہی نظاموں سے وابستہ ہیں. اس کا مطلب ہے غیبت نہیں ہوگی, غیبت چلے گی, کیونکہ غیبت اس وقت ختم ہوگی جب ہم باطل نظاموں سے تھک جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارا باطل نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہ رہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور عجیب مشکل ہے, یہ جملہ بھی تھوڑا سا بھاری گزرے گا, تشریح ابھی نہیں ہو پائے گی لہذا شاید ممکن ہے اور کام خراب ہو جائے. ابھی ہمارے ساتھ پوزیشن یہ ہے, مولا سے کہہ رہے ہیں مولا جب آپ آئیں گے تو آپ کفر سے لڑیں گے, جا جب تک آپ نہیں آئے جب تک آپ نہیں لڑے میں تو فائدہ اٹھا لوں. ابھی ہماری پوزیشن یہ ہے. چلیے یہی صحیح دل لگائی کیجئے اس کفر کے نظام کے ساتھ, دیکھیے کیا ملتا ہے. ملا کچھ نہیں ابھی تک, دوسروں کو نہیں ملا, لیکن ہم دل لگائی کر رہے ہیں. جس کو مولا نے تین طلاقیں دی اس کے ساتھ عاشقی گاڑ رہے ہیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے, کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے درود بھیجے گا محمد والے محمد.